العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزع مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كافياته يا من قرب من خطرات الذنوب وبعد عن ملاحظة العيون. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي اللتهي التهامي الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائم في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر قاتل مرهب وعمر وانتر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر فاتح بدر وحنين وخيبر امام المشرقين بايع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعقد سنما طرفة عين اسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن ابي طالب. صديقة الطاهرة ام الائمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. سيدة شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين ولد الحسين خصوصا سيدنا ومولانا وهادينا الإمام الحاضر والغائب والمنتظر المهدي عجل الله فرجه الشريف.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على
حقوقهم ومنكر فضائلهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وختامه المتين وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزيز اور دوستو، قرآن مجید کے اس مختصر سے سورہ کے حوالے سے اس کا نام العصر ہے. مسلسل ہم ایک ہی موضوع پر توصیہ حق و صبر کا ایمان اور عمل صالح سے رشتہ قرآن کے عنوان پر آپ کے سامنے جو کوئی بھی ہمارے مطالعے کا حاصل ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس ضمن میں آج یہ ساتویں تقریر ہے، دیکھتے دیکھتے ایام اعضا کے چھ دن گزر گئے. ہفتے کے دن آپ کو معلوم ہے کہ یوم عاشورہ ہے اور جمعے کو یوم التاسوعاء. یہ دونوں دن ایسے ہیں کہ جس میں سرکار سید الشہداء چاروں طرف سے نرمۂ آدم پھر گئے, اور اس کو یوم التاسوعاء اس لیے کہتے ہیں کہ 9 محرم کو وہ دن تھا کہ جنگ تو سیدھے چھڑ گئی تھی اور معاملہ رات کی تاریکی ہی میں سب تمام ہو جاتا, لیکن حسین ابن علی نے یہ چاہا کہ ایک شک کی مہلت ان کو دے دی جائے. زیادہ تر علماء اور خطبہ اور ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے ان سے مہلت مانگی تھی, مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے ان کو مہلت دی تھی کہ کوئی ایک تو ہوگا نا ان میں سے جو نکل کے آ جائے, اور وہی ہوا علی دور دوستو کہ صبح عاشور کے ہنگام کے وقت جب یہ 9 محرم گزر گئی تو وہ جس کے دل پہ خنجر چل رہے تھے, جو بیتاب ہو رہا تھا, وہ نکل کے آ گیا اور ثابت ہو گیا کہ حق ہمیشہ سربلند رہتا, اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حق والے کتنے ہی نرم دل اور کتنے ہی کریم ہوتے ہیں. اور اس بات کا بھی ثبوت مل گیا عزیزوں دوستو کہ یہ اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں کہا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے اپنے بندوں پر. وہ اس بات کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آ جائے, طلب مغفرت کر لے, توبہ کر لے, اس کو بخش دیا جائے, کوئی راہ تو ایسی نکل آئے کہ اس کے شعور میں یہ بات اس کو متنبہ کر دے اور ایک بار ہی وہ اللہ کے حضور میں دست بدعا ہو کے توبہ کر لے. اسی لیے پروردگار عالم کی ذات غفور الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے. مگر کبھی کبھی عزیزوں اور دوستو میں یہ سوچا کرتا ہوں, اور یہ بات میں اپنے بچپنے سے سوچتا رہا ہوں کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اس کے کمالات تو ظاہر ہوتے ہیں مخلوقات سے, وہ ظاہر کی نگاہوں میں آ نہیں سکتا ہے, بندے اس تک اپروچ کر نہیں سکتے ہیں, تو یہ ظاہر کیسے ہو کہ وہ غفور الرحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ رحمان ہے, یہ پتا کیسے چلے؟ اس لیے پروردگار عالم نے یہ پسند کیا کہ اپنی صفات میں سے کچھ صفات اس نے بندوں کو عطا کر دیں تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ان بندوں کا کمال یہ ہو کہ وہ مظہر رحمت کبریا ہوں, اور دنیا والے دیکھیں کہ جب اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں کچھ بندے ایسے ہیں تو وہ با کمال ذات جو ذات مطلق ہے, جو ذات احدیت ہے, کیسی ذات ہوگی اس دور میں. اور اسی لیے ہم نے مسلسل دیکھا کہ انبیاء ماسبق میں اور ان کی تاریخ میں اور ان کی حیات میں ایسے واقعات ہیں. قرآن مجید وہ ضابطۂ حیات ہے, قرآن مجید تاریخ کا اور ماضی اور حال اور مستقبل کا وہ نمونہ ہے عزیزوں اور دوستو کہ انسان اگر واقع اس کا مشاہدہ کرے, مطالعہ کرے اور اس کو اسٹڈی کرے اور ان حوالوں سے لے کہ جنہوں نے درک کیا ہے اس کے علم کو, جو علم الہی کے متحمل ہیں, جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب کا وارث مقرر کیا ہے, اگر ان حوالوں سے اس کو لیا جائے تو انسان درک کر سکتا ہے کہ قرآن کا جو ایک نعرہ ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, یہ کتاب مبین میں ہر خشک و تر موجود ہے بشرطے کہ انسان سعی کرے اور عقل کے
پردوں کو باہر کرے اور ان حوالوں سے لے کہ جن کو باب مدینۃ العلم قرار دیا گیا۔ عزیزو دوستو، ظاہر بات یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت یہ ہے کہ اللہ نے کہا لا رطب ولا یابس، نہیں ہے کوئی خشک و تر، مگر الا، میں نے عرض کیا تھا کہ الا ہر جگہ آپ کو ملے گا، اور یہ ڈیوائڈ کرتا ہے ادھر کی بات اور ادھر کی بات سے، یہی الا ہے کہ ڈیوائڈ کرتا ہے حق سے باطل کو، باطل سے حق کو، تاکہ پتا چلتا رہے۔ کبھی ایسا نہ کرنا کہ لباس باطل اور حق کا دونوں کو ملا کر آگے بڑھ جاؤ، کہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، تو پہچان ہی نہ ہو سکے گی غلط کی اور صحیح کی۔ اس لیے لازم ہوا کہ اللہ نے انسان کے ضمیر میں یہ بات رکھی کہ اس کے ضمیر اس کو مبتلا کرتا رہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور اگر اس کا ضمیر اور اس کی عقل اس بات کا عادی نہ ہو تو پھر باہر سے اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ باہر والے جن کو عادی بنا کر بھیجا ہے وہ متربع کرتے رہے اور بتاتے رہے۔ تو آیت میں نے عرض کی آپ کے سامنے ایک یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا ہی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت کے بارے میں، خلائق کے بارے میں، خالق کے بارے میں، اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں نہیں، اس دنیا کے علاوہ جو اور بھی دنیا اور عالم ہے عالم ہے ان کے بارے میں سب کچھ اس قرآن میں ہونا چاہیے۔ جہاں یہ آیت ہے، ذرا صلوات پڑھ لیں تمہارا کوئی خشک و تر، مگر اس کتاب مبین میں، میرے ساتھ ہے نا، یہ یاد رکھیے گا کہ کیا ہے آیت، اس کتاب مبین میں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کتاب عربی لفظ ہے، ہمارے یہاں اردو میں مستعمل ہے نا بھائی، تو یہ کتاب مبین یعنی اس روشن کتاب میں، اس کھلی ہوئی کتاب کے اندر سب خشک و تر موجود ہے۔ اب اللہ نے ایک مقام پہ اور یہ فرمایا کہ کل شین احسینا ہو امام مبین، ہر شے احسن کیے ہوئے ہیں امام مبین میں۔ سارے عالم اسلام نے اس کا بھی ترجمہ کتاب مبین ہی کر دیا۔ بتاؤ اللہ کے ہاں لفظوں کی کوئی کمی تھی کہ کتاب مبین وہاں کہا تو یہاں کیوں نہیں کہا؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سورہ یاسین آپ سب پڑھتے ہیں دوستو، اور اسی سورہ یاسین کے اندر یہ ہے کہ کل شے ناسینا ہو فی امام مبین، کل شے ناسینا، ذرا صلوات پڑھنے تو میں اس کو کل شے کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کل شے سے تھوڑا سا مجھے کام لینا ہے عزیزو دوستو، کل شے ناسینا ہو فی امام مبین، کوئی شے ایسی نہیں ہے، ہر شے جو ہے وہ امام مبین میں احسا ہے اس کا، یعنی امام مبین کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو ہر شے اس میں احسا کیے ہوئے ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پیغمبر نے کیا کہا، بردل ایمان کل ہی الا کل کفر، کل ایمان کل کفر کے مقابل پر ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں کل شے کا ایسا ہے وہی کل ایمان ہے۔ بابرکت جس کو دنیا نے سمجھا نہیں، جس کو دنیا نے پہچانا نہیں، جس کو دنیا نے جانا نہیں، ظاہر ہے کہ آج تک دنیا اسی میں الجھی ہوئی ہے کہ خلافت کا مسئلہ اور امامت کا مسئلہ کہ خلیفہ کون اور امام کون، اور دنیا آج تک اس کے معنی ہی نہیں واضح کر سکی ہے، درک کر سکی ہے کہ خلیفہ کی حقیقت کیا ہے اور امام کی حقیقت کیا ہے، اور خلیفہ اور امام دونوں ایک ہی ذات میں مضمر ہیں. فرق یہ ہے کہ دونوں کو توصیہ حق کے لیے بھیجا ہے، توصیہ حق کے لیے بھیجا گیا ہے دونوں کو، تو جس وقت بھیجا گیا ہے، نہیں جس وقت پیدا کیا گیا ہے، جس وقت پیدا کیا گیا ہے تو پیدا ہی اس کو حق پر ہونا ہے، یعنی اس کی پیدائش ہی حق پر ہو. اگر پیدائش حق پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ توصیہ حق کرنے میں ویسا نہیں ہو سکتا ہے جو کل تک تو کفر کی منزلوں میں ہو رہا ہو، کل تک شرک کی منزلوں میں ہو رہا ہو، شرک کی حدود پہ چھوڑ رہا ہو، آج توصیہ حق کر رہا ہو، نہیں ہو سکتا ہے. توصیہ حق جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ کرے جس کی پیدائش حق پر ہو، یعنی دوسروں کو حق کی دعوت دے اور صبر کی دعوت دے. تو سب کے لیے ہے، لیکن سب یہ جانے کیسے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسا گروہ ہو جس کے لیے قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہے میرے ساتھ؟ قرآن نے پکار کر یہ کہا کہ تم کتنی اچھی امت ہو، انسانوں میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ انسانوں کے لیے تم امت خیر ہو. اگر سارے انسانوں کے اوپر اطلاق ہو جائے اس امت کا جس سے مراد یہ امت ہے اور سبھی خیر والے ہو تو باطل تو رہا ہی نہیں. پھر سارے اہل اسلام نے اس سے مطلب یہ لیا ہے کہ پوری امت مسلمہ خیر پر ہے. ارے بتاؤ، پوری امت مسلمہ آج خیر پر ہے؟ یعنی اس امت کو اگر پوری امت کو خیر کہہ دیا جائے تو پھر باطل کی بات ہی کیا رہ گئی؟ کوئی ہے آج ایک فرد بھی جو یہ کہے کہ امت محمدی میں نہیں ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ کے امتی ہیں، بہت جلدی سے میری بات کو سنیے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کے امتی ہیں، اب موسیٰ بھی جا چکے، عیسیٰ بھی جا چکے، اب وہ باقی نہیں ہے، سب ہے امت محمدی ہی کے اندر. اس لیے کہ رسالت محمد کی چل رہی ہے، کتاب محمد کی چل رہی ہے، شریعت محمد کی چل رہی ہے. اور میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ یہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ کس کے لیے آیا ہے، یہ انسانوں کے لیے آیا، اور بار بار انسانوں سے خطاب بھی کیا ہے، یا ایھا الناس. ہے نا میرے ساتھ آپ؟ جب یہ کہا کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں، وہیں پکار کر یہ کہا یا ایھا الناس انکا کادہون الی ربک کدھن فملاقی. اے انسان، تجھ کو کس بات نے دھوکہ دیا ہے؟ کیا تو یہ نہیں سوچتا ہے کہ تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے؟ پھر مکار کے کہا یا ایھا الناس ما خلقک ربک بدل کریم. اے انسان، تجھ کو کس بات نے دھوکہ دیا ہے اپنے کریم رب سے کہ تو اس کو پہچاننے کا عادی ہے اور نہیں پہچانتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل انسانوں کو دعوت دے رہا ہے، انسانوں کو پکار رہا ہے، انسانوں کو آواز دے رہا ہے، لیکن وہ جو آنے والا ہے وہ بھی انسانوں ہی کو دعوت دے رہا ہے. تو سارے امتی سب کے سب خیر پر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک دعوت دینے والا ہے، ایک دعوت کو وصول کرنے والا ہے. عزیز اور دوستو، تو ہم ذرا غور فرما لیں کہ جو دعوت دینے والا ہے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ پیدا ہی حق پر ہوا. اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو توصیہ حق کرنے کے لیے آئے، جنہوں نے توصیہ صبر کیا، وہ سب کے سب پیدا ہی حق پر ہوئے. اور وہ جو خلیل ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، بہت سو کو یہ پتا نہیں ہے کہ ان کی پیدائش کی صورتحال بھی وہی ہے جو موسیٰ کی پیدائش کی ہے. ذرا بات پڑھنے کو میں کروں، نمرود کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ایک آنے والا بچہ آنے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوگا تو وہ بت شکن بھی ہوگا، اور نہ صرف بت شکن ہوگا بلکہ وہ جو جو دعویٰ کر رہا ہے خدائی کا اس کی خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. تو آپ نے سنا ہے کہ جس طرح سے فرعون نے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے اولاد نرینہ کو قتل کیا انسانوں کی، اسی طرح سے نمرود نے بھی کیا. عزیز اور دوستو، اور نوانوں کتنے بچے قتل ہو گئے اس معاملے میں کہ کاہنوں نے اور نجومیوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. اور حضرت ابراہیم کی پیدائش اس طرح سے ہوئی، حضرت ابراہیم کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا جو ان کی ماں تھی کہ بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہو کے گزر گیا، اور اس کو انہوں نے کس مقام پر جنا ہے اور کس مقام پر اس کی ولادت ہوئی ہے، پہاڑ میں غار کے اندر حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی ہے، ان کو وہاں چھپا کے رکھا ہے. 14 برس تک حضرت ابراہیم اسی غار میں چھپے رہے ہیں. عزیز اور دوستو، اور کسی کو علم نہیں ہوا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ پیدا ہو چکا ہے اس طرح سے. اور 14 برس کے بعد جب حضرت ابراہیم باہر آتے ہیں تو توصیہ حق ان کے لیے لازم ہے تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حق کا نمائندہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں موجود ہے. صلوات پڑھتا تو میں اس کو جب واپس نکل کے آئے اور حضرت ابراہیم نے دنیا کا مشاہدہ کیا اور عالم دیکھا، تو ظاہر ہے کہ ہمارا علم یہ ہے کہ وہ جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے وہ حق پر پیدا ہوتا ہے اور حق ہی پر رہتا ہے اور حق کا پرچار کرنے کے لیے آتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ اس کو توحید کا علم نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو عالم کا علم نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو قیامت کا علم نہیں تھا. نہیں، ان کو سب کچھ علم تھا، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تین ایسے گروہ ہیں، تین ایسے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس وقت بھی تین ہی طریقے تھے. سلامات پڑھ لیں تو میں اس کو کبھی سورج کو پوج رہے تھے، کبھی چاند کو پوج رہے تھے، کبھی ستاروں کو خدا سمجھ رہے تھے. اور دوسرا طریقہ وہ تھا، اور وہ افراد تھے کہ جو بتوں کی پرستش کر رہے تھے، اور وہی جو بتوں کی پرستش کر رہے تھے اور اجرام فلکی کی پرستش کر رہے تھے، ان سب کے اوپر ایک سپر پاور جو اپنے آپ کو بڑی طاقت کہلانے والا تھا، اس نے بھی یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں اپنے وقت کا خدا ہوں اور اپنے وقت کی سپر پاور ہوں. عزیز اور دوستو، تو اب ابراہیم کے سامنے تین طاقتیں تھیں. یہ بھی عجیب بات ہے کہ برابر برابر تین ہی طاقتیں چل رہی ہیں. یہ ایک طاقت تھی کہ جس کے لیے ابراہیم نے آتے ہی دیکھا اور اللہ نے آواز دی کذلک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ اللہ نے یہ چاہا کہ قبل اس کے کہ آدم پرچار ہدایت کریں اور حق کی راہ میں آگے بڑھیں، اس نے کہا کہ ہم نے چاہا کہ ہم ٹکا دیں آدم کو، ابراہیم کو. ملکوت السماوات والارض، کہ ملکوتیت کیا ہے سماوات و عرض کی، پروردگار عالم نے اپنے ابراہیم خلیل کو دکھا دی. اب ابراہیم جب اس غار سے باہر آتے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں چاند کو، اور ایک مرتبہ دیکھتے ہیں ستارے کو، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں سورج کو. پورے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، سورہ بقرہ میں بھی اور دوسرے سورتوں میں، سورہ انعام میں بھی. عزیز اور دوستو، کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، ہے میرے دادا. اگر ابراہیم یہ کہیں ستارے کو دیکھ کر قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم شرک کر رہے ہیں علیہ السلام. نہیں، ابراہیم نے اس پہلے گروہ سے یہ سوال کیا ہے قال ھذا ربی، کیا یہ رب ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ڈوبتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تو غروب ہو گیا، یہ تو فنا ہو گیا، یہ تو ڈوب گیا. اس کے بعد جب چاند کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ تو اس سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے، نہیں یہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد سورج کو دیکھا، سورج کے لیے کہا کیا یہ میرا رب ہے، کہا نہیں یہ بھی ڈوب جانے والا ہے. یہ ایک شرک تھی جس کو ابراہیم نے کنڈیم کر دیا. اب اس کے بعد دوسرے موقع پر حضرت ابراہیم آگے بڑھتے ہیں اور اس مندر پر آ جاتے ہیں جہاں وہ سارے بت پرست جمع ہوتے ہیں بتوں کی پرستش کرتے ہوئے. قرآن یہ کہتا ہے ایک دن ابراہیم نے یہ کیا کہ جب وہ سب کے سب خاص اپنے دن منانے کے لیے چلے گئے تو ان کو یہ موقع مل گیا اور انہوں نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا. ہے عزیزو دوستو, اور قرآن نے اس کو ریکارڈ کیا ہے کہ جب آئے واپس تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جوان ہے, ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے فتح, اور فتح جوان کے تحت آ رہی ہے. یہ صرف وہی ہے جوان جو ہر وقت بتوں کے بارے میں بات کہتا رہتا ہے اور ان کی برائی کرتا رہتا ہے. یہ ابراہیم کیوں کر رہے تھے؟ یہ توصیہ حق تھا تاکہ بتا دیں کہ یہ باطل ہے اور وہ حق ہے. اور جس نے پرورش کی تھی ابراہیم کی, علی میرے دوستو, جس نے ابراہیم کی پرورش کی تھی, جو اس کا چچا آدر ہے, جو خود بھی بت پرستی کر بھی رہا تھا اور بنا بھی رہا تھا, جو چونکہ پرورش کرنے میں کچھ اس کا حق تھا اس لیے اس نے یہ چاہا کہ ابراہیم ان بتوں کو لے جا کر بازار میں بیچ دے. تو اب جب چلے ان کو اٹھا کر تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت وزنی ہے, کہنے لگے میں ان کو ایسے تو نہیں لے جا سکتا اٹھا کر, لہذا ان سب کی گردنیں ایک رسی میں باندھ لی اور لے کر چلے. اور کہنے لگے میں ایسے لے جا سکتا ہوں ان کو, اور لے کر گئے آگے. اور یہ کہتے جاتے تھے دیکھو یہ بےچارے نہ بول سکتے ہیں, نہ بات کر سکتے ہیں, نہ کچھ کہہ سکتے ہیں, اور یہ خدا ہے کوئی جو ان کو خریدنے کے لیے آئے, جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا ہے بےچارا تو دوسرے کی کیا کرے گا. تو دیکھیے بات ہو بھی رہی تھی اور پرچار حق بھی ہو رہا تھا. ان سب نے یہ دیکھا تھا کہ ابراہیم کا یہ عمل ہے تو پلٹ کے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی یہ ہمارے بتوں کا حشر کس نے کیا ہے, یہ کس نے ان کی گردنیں توڑ دی ہیں. بس ایک کو ابراہیم نے چھوڑ دیا تھا دوستو, اور جس سے توڑا تھا وہ اس کی گردن میں پھنسا دیا تھا. اب جب آ کے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کس نے کیا, تو ابراہیم نے کہا کہ بھائی اپنے کبیر سے پوچھو. اب سمجھ میں آیا کبیر کیا ہے؟ صحابہ پڑھنے کو میں عرض دوں پوچھیں. یہ تو بول ہی نہیں سکتا, یہ تو بات ہی نہیں کر سکتا ہے, یہ تو اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتا ہے. تو بس ابراہیم کو یہی موقع ملا اور کہا کہ بھائی جو خود اپنی مدد نہ کر سکتا ہو, جو مکھی تک نہ اڑا سکتا ہو, اس کو کیسے تم کہتے ہو کہ وہ تمہارا خدا ہے؟ تم نے خود اس کو بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے. اور نتیجہ یہ ہوا, ہوتے ہوتے اب دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ ابراہیم کو گرفتار کر کے نمرود کے پاس لے گئے. اور نمرود نے جب دیکھا اور بحث اور مباحثہ ہوا اور قرآن نے سب کو ریکارڈ کیا ہے, یہ سب توصیہ حق ہے عزیزوں اور دوستو. تو اب ابراہیم کے سوال و جواب ہے نمرود کے ساتھ, اور ابراہیم سے نمرود یہ کہتا ہے کہ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں, میں جلا بھی سکتا ہوں, اور میں نے کیسے زندہ کیا اور کیسے جلایا سب تفصیلات آپ سن چکے ہیں, صرف ایک لفظ کی طرف مجھے جانا ہے. اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ سورج مشرق سے میرا خدا نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال دے. عزیز اور دوستو فبہت الذی کفر, قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کافر مبہوت ہو گیا, اور جیسے ہی وہ کافر مبہوت ہوا تو ابراہیم سکسیسفل ہو گئے, اس لیے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ بت ہو کے رہ گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے ایکا کر لیا ایک ابراہیم کے لیے. قرآن مجید کو پڑھو, سب متحد ہو گئے ایک کے لیے, اور سب نے یہ طے کر لیا کہ ابراہیم کو آگ میں ہر رقو کو لوڑ ہے کہ آگ میں ان کو جلا دیا جائے. اور دو برس تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی, دو برس تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی. اور سب لوگ پورے اس نمرود کے زمانے کے لکڑیاں جمع کرتے رہے دو برس تک. میں پوچھوں آج آج تو ہندوستان میں بہت جلانے والے مردے ہیں کہ کتنی لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے, اتنی لکڑی کی ضرورت کیا تھی. لیکن بات یہ تھی عزیز دوستو کہ یہ دیکھنا تھا کہ کون کون ہے جو اس کی مخالفت میں آگے بڑھتا ہے. تو سب اکثریت آ گئی عزیز دوستو, لیکن اللہ سے بھی دکھانا تھا اپنی قدرت سے کہ جب ابراہیم کو نار میں بھیج دیا گیا تو آواز دی صلوات پڑھنے دو میں. یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور اس حد تک ٹھنڈی ہونا کہ میرا ابراہیم سلامت رہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آگ گل گلدار ہو. واقعات آپ کو سنے ہوئے ہیں, میں نے کسی مقصد کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو کیا ہوا کہ ابراہیم نے توسیع حق کیا اور اللہ نے یہ دکھا دیا, اور ابراہیم ایسے اللہ کے خلیل بندے تھے کہ وہ ہر معاملے میں آگے بڑھ گئے. جب وہ جا رہے تھے آگ کی طرف تو ملک مقرب نے آ کے کہا کہ اے خلیل خدا کیا آپ کو کچھ مدد کی ضرورت ہے. کہا مدد کی ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں, وہ جانتا ہے جس سے مدد کی ضرورت ہے. اس لیے ابراہیم اتنے سربلند کہ جیسے ہی آگ میں پہنچے تو آگ سرد ہو کے گلے گلزار ہو گئی, اور اللہ نے ابراہیم کی قبولیت اور ان کی دلجوئی اتنی کی کہ ان کو خلیل کا لقب دے دیا گیا. اور خلیل کا لقب کا اصل سبب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم اتنے مہمان نواز تھے کہ کوئی بھی آ جاتا تھا تو بغیر کھلائے ہوئے نہیں بھیجتے تھے, اور اس وقت خود نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی آ نہ جائے کہ وہ آئے تو مہمان ہو تو ابراہیم اس کے ساتھ بیٹھ کے تناول کرے. دوستو یہ توسیع حق بڑھتے بڑھتے ابراہیم ہی کے حوالے سے ابراہیم ہی کی ملت میں رہتے ہوئے آگے بڑھ گیا, اور ابراہیم ہی کے دو فرزند ہوئے جن میں ایک اسماعیل ہے اور اسحاق ہے, اور ایسی عمر میں ہوئے عزیز اور دوستو جب ضعیفی کی عمر ہے تاکہ دنیا جان لے اور دیکھ لے کہ توسیع حق کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے عزیز اور دوستو. اس لیے ایک فرزند اسماعیل عطا کیا اور ایک اسحاق عطا کیا. لیکن جب اسماعیل پیدا ہوئے تو پروردگار عالم نے یہ پسند کیا کہ اسماعیل کو اس مقام پر چھوڑا جائے جو مقام آگے بڑھ کے مسجد الحرام کی حیثیت میں دنیا کے سامنے پریزنٹ ہونے والا ہے. اس لیے آواز دی ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع من بیتک المحرم. پروردگار میں تیرے محترم گھر کے نزدیک اپنی ذریت کو بسا رہا ہوں. ابراہیم کس کے بلبوتے پر تنہا چند دن کے بچے کو چھوڑ کر آئے تھے, زوجہ اکیلی تھی, بچہ اکیلا تھا, لب و دب صحرا تھا, پہاڑ چاروں طرف سے تھے, نہ پانی تھا, نہ وہاں پرند تھے, نہ چرند تھے, لیکن اتنا یقین تھا ابراہیم کو چونکہ حق سے مربوط تھے ابراہیم اور توسیع حق کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ شام ہی گزری تھی کہ بنی جرہم کا قبیلہ آیا, اور اس نے آنے کے بعد ان کو ساتھ وہ انتظامات کیے. میں واقعات زیادہ نہیں پڑھتا, تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کے یہ وسائل اور یہ توسیع حق کے عنوانات اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے اس منزل تک پہنچ گئے عزیز اور دوستو کہ جہاں موسیٰ بھی گزر گئے, عیسیٰ بھی گزر گئے, سرکار ختمی مرتبت کا دور آ گیا. اور جب ختمی مرتبت کا دور آیا اور وہ دور ایسا دور تھا کہ جس میں نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا, تو پروردگار عالم نے جو سب سے پہلے وحی کی اس میں یہ واضح کر دیا کہ حبیب اب عالم وہ آ گیا ہے کہ اب توسیع حق کا وقت ہے, لہذا جاؤ اور اعلان کرو, اور اعلان کرو کہ ہم نے تم کو مبعوث پر رسالت کیا ہے. تو پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے آ کر جن آیتوں کی تلاوت کی وہ پہلی وحی وہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم, خلق الانسان علم الانسان ما لم يعلم. عزیزو دوستو دنیا والوں نے سب نے دیکھا, کل تک وہ ہم ہی میں رہ رہا تھا, کل تک وہ ہمارے ساتھ زندگی گزار رہا تھا, مگر جیسے ہی اعلان کیا مبعوث پر رسالت ہونے کا کہ میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں, ایک پیغام لے کر آیا ہوں, تو وہی جو محمد کو بہت چاہتے تھے, وہی جو محمد کی صداقت کا سکہ اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے تھے, وہی جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر امانت اس کے پاس رکھ دو تو امانت محفوظ ہے, کہیں جانے والی نہیں ہے, وہی لوگ جو اتنا سب سمجھتے تھے پھر گئے. ان کے پھرنے کا سبب کیا ہوا؟ اس لیے کہ جو دلوں میں بت بیٹھے ہوئے تھے اور جن بتوں کو پرستش کر رہے تھے انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی اس بات کی کہ وہ حق کو سمجھ سکے, اور اللہ کے رسول نے اس پیغام حق کو پہنچایا. 13 برس مکے کی زندگی ہے میرے دوستو, لیکن کس صعوبتوں سے پہنچایا اور کس طرح سے تو اس کے حق کیا. ہم کو تو بڑی آسانی سے یہ دین مل گیا, ہم کو تو بڑی آسانی سے یہ شریعت مل گئی, ہم کو تو بڑی آسانی سے یہ اسلام مل گیا. بڑی زحمتیں مکے کے اندر پیغمبر نے اٹھائیں, اور ان زحمتوں کے نتائج یہ ہوئے کہ پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی. اور جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کی ہے تو اس ہجرت سے پہلے ایک واقعہ گزرا ہے دوستو, اور وہ واقعہ ایسا ہے جس میں واضح ہوتی ہے بات کہ پیغمبر اسلام اس توصیہ حق کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کا سلسلہ جو ہے وہ توصیہ حق میں کیا ہوگا, کون ہوگا جو مقام وسائل پر ہوگا, کون ہوگا جو اس مشن کو آگے بڑھا کر لے جائے گا. اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی حیات میں جتنی بھی اولاد نرینہ پیدا ہوئی وہ ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد اس طریقے سے سب اللہ کو پیارے ہوتے چلے گئے. اور عربوں کا دستور یہ تھا کہ اگر اولاد نرینہ پیدا نہ ہو یا پیدا ہونے کے بعد گزر جائے تو پھر وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, اور جو مشن لے کر چلنے والا ہے آدمی اس مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے عرب بہت خوش ہوئے جب پہلا فرزند سرکار حتمی مرتبہ کا اللہ کو پیارا ہوا, جب دوسرا فرزند حتمی مرتبہ کا اللہ کو پیارا ہوا تب عربوں نے ایک لفظ پیغمبر اسلام کی ذات کے لیے کہا, اور وہ یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ جا رہا ہے. اب تک اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور فوراً وہی نازل کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پڑھنے دو سرکار دل بشتاچا ہوئے اس بات سے, اور سرکار کو بہت تکلیف پہنچی جب ان کو ابتر کہا گیا. ابتر اسے کہتے ہیں کہ جو منقطع نسل ہو, کہ جس کی نسل آگے بڑھنے والی نہ ہو. اور عرب خوب خوش اس لیے ہوئے کہ جب یہ منقطع نسل ہو گئے تو اب ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونے والا نہیں ہے, ان کا جو مشن ہے وہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے. اس لیے پروردگار عالم نے پسند کیا کہ اس ذات کو بھیجا جائے کہ جس ذات کے حوالے سے قیام قیامت تک یہ مشن جاری رہے اور قیام قیامت تک یہ توصیہ حق ہوتا رہے. تو پروردگار عالم نے یہ پسند کیا کہ اے حبیب تم دل پر شادتا نہ ہو, ہم تم کو کوثر عطا کرنے والے ہیں. انا اعطینا کل کوثر. ابھی وہ دوستو سب نے کہا کہ اس کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے, مگر غور تو کرو کہ ایک معمولی سی چیز انعام میں دینے کے لیے سرکار کو عطا کرنے کے لیے پروردگار عالم اس کے ساتھ کچھ سیاق و سباق کی بات بھی تو کرے نا. لیکن انا اعطینا کل کوثر کے ساتھ یہ کہا فصلے, بس آپ نماز ادا کریں اور فوراً قربانی کریں. ابھی جانے آبی مرتبت مبصرین نے اس کے اوپر بہت بحث کی ہے, لیکن اس کے فوراً بعد یہ کہا انا شانیہ کا ہوا ابتر, اور آپ کا دشمن جو ہے وہی ابتر ہے. تو آج بتاؤ وہ دشمن موجود ہے, کتنے ہیں جو ابو جہل کے حوالے سے ہیں, کتنے ہیں جو ابو لہب کے حوالے سے ہیں, لیکن آج بھی وہ سربلند ہے جس کو کوثر عطا کیا ہے, جس کے حوالے سے یہ توصیہ آگے بڑھ رہا ہے. جب فاطمہ پیدا ہوئی تو پیغمبر اسلام نے اپنے دل سے لگا کر فاطمہ کو یہ کہا یہی کوثر مجھے پروردگار عالم نے عطا کیا ہے. کثیر ہے یہ فاطمہ کا سلسلہ جو قیام قیامت تک جانے والا ہے, اور انہی کے حوالے سے یہ توصیہ ہے. شریعت کا حصہ ہے, اگر میں نور ہوں تو نور کا حصہ ہے, اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا حصہ ہے, میں رسول ہوں تو رسالت کا حصہ ہے, میں شہر علم ہوں تو شہر علم کا حصہ ہے. ابھی تو ہر نوعیت سے فاطمہ کو دیکھا گیا, اور یہی سبب ہے کہ فاطمۃ الزہرا کا مقام اور مرتبہ یہ ہوا کہ جب پیغمبر اسلام کی صحبت میں بدر میں امیر المومنین تشریف فرما ہوتے تھے اور وہاں سے پیغمبر اسلام جو کچھ بیان کرتے تھے جب گھر میں تشریف لاتے تو بی بی کہتی یا علی آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں. یہ ہے علم کا پلہ. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کوئی نہیں ہے کفو میری فاطمہ کا سوائے اس کے جو باب مدینہ لے. عزیزو اور دوستو, تو پیغمبر اتنا چاہتے تھے اپنی اس بیٹی کو اور اتنا محبوب رکھتے تھے, اسی لیے بذات الرسول کہا گیا ہے. عزیزو اور دوستو, کیوں نہ ہو, اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا تھا کہ اسی حوالے سے تمہارا مشن آگے بڑھے گا. عرب یہ سمجھتے رہے کہ اب تم منقطع نسل ہو گئے چونکہ تمہاری اولاد نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہی کے حوالے سے تو اس کے حق آگے بڑھے گا. ایک سبب اور یہ ہوا کہ انہوں نے عورت کو اتنا کمزور کر دیا تھا, انہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا, اتنی جاہلیت تھی ان میں. لہذا پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے تھے اخلاقاً کہ اسلام نے جتنا عورت کو سر بلند کیا ہے اتنا شکیل نہیں کیا. عزیزو دوستو, یہی سبب ہوا, یہ توصیہ حق تھا کہ خود اسماعیل بخاری یہ لکھتے ہیں کہ جب کبھی مسجد میں تشریف لاتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے, اپنی جگہ بٹھاتے اور اس کے بعد عزت و احترام کرتے. یہ توصیہ حق ہو رہا تھا دنیا والوں کے سامنے, لیکن جن کی نگاہوں پہ پردے پڑے ہوں انہوں نے فاطمہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, انہوں نے فاطمہ کی اولاد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. عزیزو دوستو, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو تو قبول کر لیا تھا مگر ان کے پاس ریا ہی ریا تھا. تلاوت پڑھنے تو میں اس کو بولوں
کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام.
کہ خالی نماز پڑھا لینا امام جماعت ہو جانا امام نہیں ہے عزیز اور دوستو. تو یہ مسئلہ زیر بحث ہمیں نہیں رہنا ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو اسلام قبول کیا اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ انہوں نے آگے بڑھایا جس کے سبب سے امت گمراہ ہو گئی اور آج تک امت جس راہ پر جا رہی ہے وہ مشن نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے جس کو قرآن چاہتا ہے, وہ مقصد نہیں ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی آدھی بات کو مانا, انہوں نے قرآن کی کچھ آیتوں کو مانا اور کچھ آیتوں کو نہیں مانا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ اس مسند پہ بیٹھے اور انہوں نے چاہا کہ وہ جو ان کا باپ حیات ہے زندہ ہے اس کو ایک خط انہوں نے لکھا اور اس میں خط میں لکھا کہ الحمدللہ آپ میرے باپ ہیں لیکن آج میں مسند خلافت میں بیٹھ گیا ہوں اور میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بیعت کریں. تاریخ میں یہ بات موجود ہے عزیز دوستو کہ جب یہ خط لکھا گیا اور ان کے باپ تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم مسند پر اس لیے بیٹھ گئے ہو کہ بزرگی تمہارے پاس ہے تو تم سے زیادہ بزرگ میں ہوں, اور تم یہ بتاؤ کہ کس ہیلے سے اور کس سوچ سے تم اس مسند پہ بیٹھے ہو. تو کہا جمہور نے بنایا ہے, تو کہا ان جمہور میں میں نہیں ہوں, میں بھی تو فرد ہوں جمہور کا, مگر تم کس ہیلے اور کس بہانے سے ایسے ہو گئے عزیز آج عالی مرتبت. تو ہم کو یہ واضح ہوتا ہے اور ہم کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ریا کیا, انہوں نے ظاہر اس کو قبول کیا, ورنہ اسلام کا لباس اوڑھ کر انہوں نے جو کچھ صورتحال پیدا کی عزیز اور دوستو وہ میں اپنی پچھلی تقریر میں بھی عرض کر چکا ہوں, پہلے دور حکومت میں بھی, دوسرے دور حکومت میں بھی, تیسرے دور حکومت میں بھی, لیکن وہ
سبحان اللہ
یہ سب کرنے کے باوجود ذہن کے اندر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا اتنا ریا ظاہر تھا اور وہ اس پہ اتنا منوش تھے تو وہ جو حقیقت خلیفۃ اللہ تھا, وہ جو حقیقت امام وقت تھا, وہ خاموش کیوں تھا؟ صلوات پڑھنے لگا میں تو اس کے سکوت اور خاموشی کا سبب کیا تھا دیگر دوستو؟ بس یہاں سے میں آپ کی توجہ مغلوب کرانا چاہتا ہوں کہ 25 برس امام علی سکوت میں رہے, خاموش رہے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا, اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ یعنی جب لوگ دنیا کی طرف راجے ہو تو تم دین کی طرف راجے رہنا. تو یہ ظاہر ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کی کہی ہوئی بات, کون دنیا کی طرف جا رہا ہے جو ریاکار ہے اور کون ہے جو حق کی طرف رہ رہا ہے. اس لیے علی خاموش رہے, اور علی نے دیکھنا چاہتے تھے کہ قیام قیامت تک جس مشن کو جانا ہے اگر علی نے اس وقت تلوار اٹھا لی تو یہ مشن فیل ہو جائے گا, اس لیے کہ انہی میں آگے آنے والی نسلوں کے اندر ایسے افراد بھی آ رہے ہیں جو حق سے وابستہ رہیں گے, اور انہیں میں ایک ان کا ہی خود کا بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے جس کو دنیا نے دیکھ لیا. پہلے کا بیٹا ہے نا, مگر ایک طرف بیٹا ہے جو توصیہ حق کر رہا ہے, ایک طرف بیٹا ہے جو توصیہ حق کر رہا ہے, اور دوسری طرف بیٹی ہے. مقابلے پر ظاہر ہے میں تاریخ اور روایات میں آپ کو ڈبونا نہیں چاہتا ہوں, لیکن اتنا عرض کر دوں کہ جب جمل کی جنگ میں اس اونٹ کے پیر کاٹ دیے گئے تو کوئی تھا جس نے جا کے محمل میں ہاتھ ڈال کر یہ کہا تھا کہ بس اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم واپس چلی جاؤ. پوچھا کون ہے جو غیر مرد ہاتھ ڈال رہا ہے؟ کہا میں تمہارا بھائی ہوں. اندازہ ہوا آپ کو, ایک طرف بیٹی ہے اور دوسری طرف بیٹا ہے. بیٹا جو ہے وہ حق کا توصیہ کر رہا ہے, اور بیٹی جو ہے وہ دنیا کے سامنے واضح کر رہی ہے کہ حق کے مقابلے میں کھڑی ہے. سب کے دنیا فیصلہ کرے, جو ہم سے بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں, آپ سے میرا من آ گیا ہے کہ ہم سب عزیز اور دوستو. تو سبب یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہا ہے حق پہ رہنے والے اور حق پہ نہ رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ جو مقابل پر تھے علی بن ابی طالب کے, اگر ان سب کو حق پر مان لیا جائے کہ علی بھی حق پر اور جو علی کے مقابلے پر آئے وہ بھی حق پر, تو پھر بات ہی کیا رہ گئی. اس لیے لازمی امر یہ ہے کہ کہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ دنیا والے یہ جانتے رہے کہ توصیہ حق کیا ہے. عزیز اور دوستو, ہماری یہ مجلسیں, ہمارے یہ ماتم, ہماری یہ شب جاریاں, خدا ان سب ماتم کرنے والے کو سلامت رکھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جلسے اور یہ جلوس اور یہ زیارتیں جتنی بھی ہیں, عزیز اور دوستو, مبلغ اعظم دیوبندی صاحب کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو قوم چلی جاتی ہے لیکن اس کا کچھ نشان رہ جاتے ہیں, اور وہ نشان بنا بتاتے ہیں یا پھر اسلحہ بتاتا ہے کہ کس سے متعلق وہ اسلحہ ہے. یہ ایک ایسا اسلحہ ہے, کبھی عالم کو دیکھا, کبھی تابوت کو دیکھا, کبھی ذوالجلال کو دیکھا, کبھی ماتم کو دیکھا, کبھی ہاتھ چھینے کو دیکھا. یہ ہمیشہ ان پر مسلسل برات ہوتی رہتی ہے تاکہ پہچان ہو کہ وہ حق ہے اور وہ باطل ہے. مگر پروردگار عالم کا احسان ہے کہ کون سا کونا آج دنیا کا ہے. ذرا 50 برس پہلے چلے جاؤ کیا کینیڈا کی صورتحال یہی تھی, یا 50 برس پہلے چلے جاؤ کہ نارتھ امریکہ کی صورتحال یہی تھی, یا 50 برس پہلے چلے جاؤ یورپ کی صورتحال یہی تھی, کیا آسٹریلیا میں اسی طرح سے زیادہ ہوتی تھی؟ نہیں, جہاں 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 یہ گئے. اس لیے صادق آل محمد کی یہ دعا ہے, آپ نے فرمایا ایک مقام سے گزرے اور انہوں نے ایک بستی کو دیکھا اور وہ دیکھا کہ لوگوں نے یہ بتایا کہ مولا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کی محبت کرنے والے ہیں, آپ کو محبوب رکھنے والے ہیں. آپ نے وہاں اتر کے 2 رکعت نماز پڑھی, اس سے ملاقات کی اور اس کے بعد یہ دعا کی, پروردگار ان سب کو ادھر ادھر پھیلا دے, اسکیٹر کر دے. اور آگے بڑھ گئے, اور آگے بڑھنے کے بعد یہی صادق آل محمد ایک مقام پہ پہنچے, اور وہاں پہنچنے کے بعد کہا یہ لوگ آپ کو اتنا محبوب نہیں رکھتے ہیں, یہ لوگ اناج رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں دل کے اندر. آپ نے فرمایا کہ پروردگار وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی کہ پروردگار ان کو یہیں سکونت اختیار رہنے سے, یہ یہیں پر رہیں. پوچھنے والے نے پوچھا آگے بڑھ کے, یا اللہ رسول اللہ, آپ نے وہاں اس طرح سے دعا کی, یہاں اس طرح سے دعا کی, سبب کیا ہے؟ فرمایا جو ہمارے چاہنے والے ہیں جب وہ دنیا میں ادھر ادھر جائیں گے تو ہمارا پیغام پہنچائیں گے, تو اس کا حق ہوتا رہے گا, ہمارا دشمن ہے ایک ہی جگہ رہیں گے تاکہ ان کی طرف سے باطل پھیلنے نہ پائے اور ہم پھیلتا رہے. یہی سبب ہوا ہم مسلسل دیکھتے چلے آئے. اگر حسین ابن علی چاہتے تو وہیں سکون سے بیٹھے رہتے, اور اگر چاہتے تو ایک پروانہ بھیج کے کہہ دیتے میں نے بیعت کر لی. مگر حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ کچھ افراد بیعت لینے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور کچھ بیعت دینے کے لیے بھیجے گئے. یہ حسین نے واضح کر دیا. اور خدا کی قسم کوئی کہنے والا یا لکھنے والا ہم میں سے ہو یا غائب ہو, اگر وہ یہ لکھتا ہے کہ علی نے کبھی بھی ایسو ویسو کی بیعت کر لی تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے. علی نے کبھی بیعت نہیں کی. اگر بیعت کی ہوتی تو تیسرے دور میں جو علی شورا میں گئے تھے مورخ یہ نہ لکھتا کہ علی پلٹ کے آ گئے یہ کہہ کے کہ قرآن اور سنت رسول کافی ہے, اگر اس کے علاوہ شیخین کی سیرت اس سے ملتی جلتی ہے تو پھر صحیح ہے, اور اگر نہیں ہے تو مجھے دوسروں کی سیرت پہ جانے کی ضرورت کیا ہے, قرآن اور رسول ہے. یہ بات واضح کرتی ہے عزیز اور دوستو کہ علی نے کبھی بیعت نہیں کی, اور علی ہی کا جگر اور دل حسین ابن علی کے سینے میں تھا. لہذا حسین ابن علی یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ دنیا جان لے اور پہچان لے کہ یہ بیعت کا جو سوال آج اٹھا ہے یہ کبھی اب نہ اٹھے. اور اس لیے مشاہد نے کہا کہ بھولے سے نہ آئے گا خیال بیعت, باطل کو نام ہوگی مجال بیعت. شبیر نے اس طرح سے دفنایا ہے تا حشر نہ اٹھے گا سوال بیعت, اس کے بعد کسی نے بیعت کا سوال نہیں کیا. عزیزو دوستو, سب کے سب کٹ گئے, سب کے سب گزر گئے, مگر کیا ان کا مشن ختم ہو گیا؟ کیا ان کا مقصد دفن ہو گیا؟ کہ جو توسیع حق کرنے کے دیکھے توسیع حق اس طرح سے بھی ہوتا ہے تاکہ باطل کے اوپر اتنی زد ہوتی ہے, سب کر گئے لیکن حق آج بھی سربلند ہے. لوگ یہ کہتے تھے مولا آپ تنہا چلے جائیں بیویوں کو نہ لے جائیں, لوگ یہ کہتے تھے مولا آپ تنہا چلے جائیں بچوں کو نہ لے جائیں, یہی تو کہتے تھے نا, سب نے یہی کہا. مگر حسین کی بصیرت تھی کہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ پیغام اس طرح سے بھیجا جاتا ہے, تاکہ اس کے لیے نشر و اشاعت کا بھی انتظام ہو. عزیزو دوستو، نہ اس وقت کے دور میں انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ یہ ٹیلی کاسٹ کا سلسلہ تھا، یا یہ آپ کا اسپیس ایج کا زمانہ تھا، نہیں. مگر حسین ابن علی کے پاس ایک ایسا سسٹم تھا، ایک ایسا سورس تھا کہ حسین ابن علی دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے. اسی کو شاعر نے کہا ہے، اٹھے بھائی بہن پہلے حفظ دین قدیم، رہے عمل میں مسائل کو کر لیا تقسیم، آخر نے دے کے دیا سر کو کار عظیم، وفا کے پھولوں کی پھیلی پہن کے دم سے شمیم، اردو کا دل جو نہ خطبوں سے امتحن جاتا، شہادتوں کو بغاوت خطاب مل جاتا. عزیز اور دوستو، تو توسیہ حق کے لیے حسین تنہا نہیں تھے، سارا گھرانہ حسین کا موجود تھا. آج کی شب جو ہے وہ حسین کی اس قربانی عظمیٰ سے متعلق ہے. عزیز اور دوستو، کہ جو سب سے بڑی قربانی کہی جاتی ہے، اس کے لیے فرانس کے رائٹر نے ایک پوئٹری لکھی. عزیز اور دوستو، اس لیے کہ حسین سب کے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ صرف اسلام والوں کے حسین ہیں یا صرف تشیعوں کے حسین ہیں، چونکہ حسین ابن علی انسانیت کے عالم بردار ہیں. آج انسانیت دیکھے اور غور کرے اور سبق سیکھے کہ وہ کیسے لوگ تھے جن کے پاس انسانیت ہی نہ ہو، ان کے پاس دین کہاں ہے، شریعت کہاں ہے، مذہب کہاں ہے. عزیز اور دوستو، اس صورتحال میں حسین ابن علی مرغ عدم گر چکے تھے، اور فرات کے کنارے جو خیمے نصب تھے، جب شبل جوشن کا گروہ آیا، خدا لعنت کرے اس پر، تو اس نے کہا مجھے حکم یہ لیا گیا ہے کہ یہ خیمے فرات سے ہٹا لیے جائیں. عزیز اور دوستو، اب تک سات محرم تک فرات پہ خیمے تھے، لیکن اب دشمنوں نے یہ چاہا کہ یہ خیمے وہاں سے ہٹ جائیں، تاکہ کسی طرح سے یہ پیاسے ہی اپنی زندگیوں کو ختم کر دیں. اور جب اس بات کی کوشش کی گئی تو وہ شیر بکھرا ہوا آگے بڑھ گیا اور کہا، مولا یاد دیجئے کس کی ضرورت ہے کہ یہ خیمے یہاں سے ہم ہٹا لیں. کہا عباس، صبر کرو، عباس دلال میں نہ آؤ. عباس، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کا مورخ نے لکھے کہ یہ جنگ صرف پانی کے لیے جنگ تھی اور وہ جنگ پانی میں ختم ہو گئی. عباس یہ کہتے ہیں میں ہٹا لو تو ہٹا لو. ذرا آپ سوچ سکتے ہیں حسین ابن علی کہاں تک دیکھ رہے تھے، حسین کی بصیرت نے کیا کام کیا. اگر وہ خیمے نہ ہٹتے اور جنگ نہیں ہو جاتی تو یہ کہا جاتا کہ پانی پر جنگ ہوئی. اگر ہود کے رسالے پر جو کہا گیا تھا کہ مولا یہ لوگ کم ہیں، یہیں پر ان کو ختم کر دیجئے، اگر حسین ابن علی وہیں ان کو ختم کر دیتے تو یہ کہا جاتا پہلے حسین نے کی تھی. عزیز اور دوستو، اس لیے بصیرت حسین یہ تھی، وہاں بھی روک دیا، یہاں بھی روک دیا. کہا بھائی یار، نہیں، ان خیموں کو ہٹا لو اور سب کریں گے ہم. اگر بچے پیاسے رہتے ہیں تو رہ جائے، اگر تشنے لب رہتے ہیں تو رہ جائے، اگر تشنے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ہو جائے. اور یہ کہہ کے حسین ابن علی نے عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بھائی یار خیموں کو ہٹا لو. وہاں سے خیمے ہٹ گئے، دور فراز سے جلتی ریت پر خیمے ہیں. آج بھی آپ زیارت کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کہاں خیمے نصب کیے گئے. ہاں، دن گزرتے چلے گئے، پانی ختم ہوتا چلا گیا، اور وہ عالم ہو گیا کہ بچے پیاس سے جاملک ہونے لگے، تمامت آفتاب تھی. ایسے عالم میں حسین ابن علی صبح عاشور سے ایک ایک کو بھیجتے رہے، اجازت دیتے رہے، یہاں تک کہ جب انصار جا چکے اور جب اقربا جا چکے، جب سب جا چکے اور حسین ابن علی تنہا رہ گئے، تو اس وقت حسین ابن علی نے آپ کو یاد کیا ہے اور ایک آواز بلند کی، ہل من ناصرن ینصرنا، ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا، ہل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہمارے اوپر بال کے اس راستے پہ آواز دینے والا. بس عزیزو، ابھی حسین یہ کہہ رہے تھے کہ خیمے سے رونے کا کہرام برپا ہو گیا اور آواز بلند ہو گئی. حسین ابن علی نے سنا اور سننے کے بعد خیمے کی طرف آئے اور آنے کے بعد کہا، بہن کیا بات ہے، ابھی سے یہ کہرام کیسا ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں. کہا، بھیا آپ کے اس استغاثے سے آپ کے ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. ابھی وہ سنیں گے. حسین ابن علی آئے اور آنے کے بعد بچے کو آگوش میں لیا، کان میں کچھ کہا. حبیب اور دوستو، اب عالم یہ ہے، ماں چاہتی ہے لینا، بچہ پلٹ کے ماں کے پاس نہیں جاتا ہے. ایک مرتبہ رباب نے کہا، اچھا مجھے اتنا تو کر لینے دیجیے.